أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پیچھے تمام آیات آپ کے سامنے آ چکے, ترجمہ بھی, ربط آیات بھی اور اصول جو اس سے نکلتے وہ بھی. اب آگے مسلمانوں کی مدد جو ہوئی بدر میں اور قیامت تک جو مسلمانوں کی مدد ہوگی, ان کے دو خاص اصول اللہ بیان فرما رہے. ان دو اصولوں کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی ہوگی. بدر کی لڑائی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان بالکل کمزور تھے, باہر بظاہر نحیف تھے, اور ہتھیار کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے, لیکن اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی. تو اس کے لیے, اور یہ چند جو شروع کے آیتیں ہیں اس سورہ, اس رکوع کے, وہ مقدمہ ہے ایک بہت خاص مضمون کے لیے جو آگے آنے والا ہے, اور وہ مضمون علماء کرام سے خاص مخاطب ہے. تو علماء اس کو خاص دھیان میں رکھے یہ, اور پہلے اپنے ذہن کو تیار کرے. اللہ تعالیٰ مقدمہ بیان فرما رہے ایک پیچھے سے کہ بدر میں کیوں کامیابی ہوئی, اور آگے جو ہے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے قیامت تک. تو اللہ نے اپنے ایمان والوں کو, اپنے دوستوں کو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, ایک کام تم یہ کرو, تم میرے دوست ہو, تو اطیعوا اللہ و رسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, یعنی پوری کوشش کرو کہ مکمل اطاعت ہو اللہ کی اور اللہ کی رسول کی. آپ کی زندگی فرائض میں گھومتے رہے, آپ کی زندگی سنتوں کے مطابق آپ کی زندگی بنے, پوری آپ کی زندگی, آپ کے ظاہر بھی, آپ کے باطن بھی, آپ کا دماغ بھی, آپ کا دل بھی, ہر چیز جو ہے اطاعت, اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت میں, یہ ایک بہت اہم اصول ہے. دوسرے, ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اور یہ اسی کے ساتھ متعلق ہے, دوسرا آگے آ رہا ہے. اور منہ مت پھیرو ان سے, یعنی اللہ تعالی کے احکامات سے اور اللہ کے رسول کے طریقے سے منہ مت پھیرو. وانتم تسمعون, حالا کہ تم سننے والے ہو, یعنی صرف ظاہری کان نہیں, ظاہری کان سے تو کافر بھی سنتا ہے, منافق بھی سنتا ہے, لیکن تم لوگ, یا ایھا الذین آمنوا ہو, تو دل کے گوشے دل سے, دل کے کانوں سے سنو, یعنی اس مضمون کو بہت اہمیت دو, دل میں اس کو جگا دو. صرف بظاہر کان جو سر کا ہے وہاں تک, جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں ایک کان سے سنا ایک کان سے نکال دیا, ایسا نہ ہو, بلکہ کان سے سنو اور دل میں بات اتارو. تو یہ اللہ تعالی بطور مقدمہ بہت اہم مضمون جو ہے, جو آنے والا ہے, اس کے لیے اللہ تعالی ہمارے ذہن کو تیار فرما رہے. اور یہ بھی ساتھ میں پیچھے کے آیتوں کے ساتھ اور باقی سورت کے ساتھ ربط جو ہے کہ بدر میں مسلمان کیوں کر کیسے اتنے کامیاب ہوئے, کیونکہ انہوں نے اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, اور انہوں نے گوشہ دل سے سنا, اچھی طرح سے سنا, دل میں بات کو اتاری. دوسری چیز کامیابی کے لیے مسلمانوں کے لیے اس وقت بدر میں بھی اور قیامت تک, ولا تکونوا کالذین کفروا, کافروں جیسے مت بنو. من تشبہ بقوم فہو منہم, تشبہ بالکفار مت کرو. لیکن آج کتنا افسوس ہے کہ ہمارے اچھے اچھے لوگ, ہماری تقریباً ہر چیز میں ہم ان کے ساتھ تشبہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہماری دینی ادارے جو ہے, جیسے مدارس ہو یا مسجد کی کمیٹی ہو, ہماری میٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی جیسے کہ یہود نصارہ کی میٹنگ ہوتی ہے ایسے ہوتے ہیں. اللہ تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے کہ یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں اور انہوں نے امت کو سکھایا کہ مشورہ سے کام چلاؤ. یہ میٹنگ جیسے ہوتی ہے ووٹنگ وغیرہ جیسے ان کی میٹنگ وہ بھی ہم ایسے کرتے ہیں. کتنے ہمارے تہوار جو ہے وہ لوگ کرسمس بال رکھتے ہیں, نیو ایئرز ایو رکھتے ہیں تو ہم عید بال رکھتے ہیں. ہم بھی اپنی دینی چیزوں میں ان کی تقلید کرتے ہیں. جب ظاہری عاشورہ کے موقع پر یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے, ہم 9-10 رکھیں گے یا 10-11. یعنی دینی امور میں بھی ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے تو پھر دنیاوی امور میں کتنا ہمیں ان سے بچنا چاہے. لیکن آج ہمارا لباس, ہمارا طور طریق, کتنے ہم میں سے ایسے ہیں وہ جو برہے ہو چکے, کچھ دنیا کا نہیں جانتے لیکن 1 جنوری کو جانتے, 25 دسمبر کو جانتے, 1 محرم کو نہیں جانتے, 10 ذوالحجہ کو نہیں جانتے. یہ کہ یعنی یہ ان کے طور طریق سے کلیتن تم منہ پھیرو. ولا ترکنو الی الذین ظلموا, اور ترکنو میلان یسیر تھوڑا بھی میلان نہ ہو ظالموں کے طریق. لا ترکنو الی الذین ظلموا یا میلان قلبی, دل سے بھی ان کی طرف مائل مت ہو. ایک بزرگ تھے وہ جا رہے تھے ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تھے واقعی اچھے نیک بزرگ, اور ہولی کا دن تھا. ہندو ایک دن مناتے ہیں ہولی کا, اور ہر چیز پر لال وہ پھینکتے ہیں, لال رنگ کرتے ہیں. تو ایک گدا تھا یا کوئی, تو یہ بزرگ پان کھا رہے تھے, کہا کہ کسی نے تجھ پر ہولی, اس نے منہ سے وہ اس کی ٹھوک اس پر پھینکا تو پھر وہ اس پر وہ ایک پھورا لگ گیا اس کے ہون پر آخرت میں, اور اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے ان کی تشبہ کی. تو یہ تشبہ جو ہے اور یہ عام ہے ہم میں, اور یہ غیر تو یعنی جو غیر علماء ہیں عام لوگ لباس بھی نماز بھی پڑھتے غیروں کے طریقوں میں, عید کے دن بھی غیروں کے کپڑے لباس پہنتے ہر جگہ. اور ہم مسلمان بھی کتنے ایسے ہیں, خصوصاً علماء حضرات بھی, جب ہم چھٹی ہالیڈے کے لیے جاتے کوئی ریزورٹ تو ہمارے کپڑے بھی پورے بدل جاتے ہیں, چھٹی کے دن آتے ہیں ہمارے کپڑے بدل جاتے ہیں. تو اس سے اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اگر ایک بادشاہ ہو اور اس کی فوج جو ہے اور فوج کا آدمی دشمن کے فوج کے کپڑے پہنے, جیسے دشمن کے فوج ان کا, تو یہ ان کو برداشت کر سکتا ہے؟ آپ باپ ہو گھر کے اور آپ کا بیٹا جو آپ کے دشمن ہے ان کے طریقے کو اپنائیں تو آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ کو برداشت نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنا طریقہ اپنانا چاہیے, غیروں کے طریقوں سے پورے طور سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ دوسرا حکم اور دوسری چیز ہے جس سے کامیابی کو, مکمل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے اور مکمل پرہیز غیروں کے تشبہ سے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, تم وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا وانتم تسمعون, تم گوشہ دل سے سنتے ہو, اور یہ لوگ تو وہ ہے جیسے وہ کہتے سمعنا واصینا, ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کرتے ہم نہیں مانیں گے. وهم لا يسمعون, حقیقت میں یہ لوگ سنتے ہی نہیں, کان دل کے کانوں سے سنتے نہیں, صرف زبان ظاہری کان سے سنتے ہیں. جیسے ہم بھی کیسے ہیں, عصر کے بعد بیان ہوتا ہے ہر روز تقریباً, پھر علماء حضرات بیان کرتے, اساتذہ نصیحت کرتے, ہم سن لیتے ہیں عمل نہیں ہوتا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا, ہاں ہاں ہم نے سن لیا اور کیا کہیں گے, اور کچھ نہیں. تبلیغ کا بیان وہ کہیں گے نکلو نکلو اور کیا کہیں گے, اور کچھ نہیں. ہم ایسے اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں. اور تصوف کا کوئی بیان وہ کہیں گے کہ صوفی بنو, اور کیا وہ کہیں گے. نہیں, تم سنو اور گوشہ دل سے سنو, صرف ظاہری کان سے کہ ہم نے سن لیا, آپ نے بہت بیان سنے کسیٹ کے اوپر، بہت سی کتابیں آپ نے پڑھی، لیکن دل میں بات اتاری یا نہیں؟ یہ جو منافق جو ہے، خاص کر کافر تو سنتے ہی نہیں، منافق سنتے ہیں لیکن کہتے ہیں وعصینا ہم وانتم لا تسمعون، اور وہ نہیں سنتے، تو ایسا مت ہونا. اور دوسری بات، اور پھر ان کی اور مذمت اللہ نے کی کہ یہ جو منافق ہے کافر ہے، کیوں ان کے جیسے مت بنو، کیوں مت کہو کہ ہم نے سن لیا اور عمل نہیں کرتے ہو. یہ لوگ تو ایسے ہی، ان شر الدواب عند اللہ، سب سے برا اور سب سے برا جانور جو ہے، زمین پر چلنے والی چیز جو ہے اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ السم البکم الذین لا يعقلون، جو بہرے ہے، گنگے ہے، اور وہ جو عقل نہیں رکھتے ہیں. جو خاص چیزیں ہیں جس سے آدمی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، کان، آنکھ، اور پھر ان دو کے ذریعے سے دل میں بات اترتی ہے. لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں، یعنی ظاہری تو سنتے ہیں لیکن جیسے کہ جانور نہیں سنتا، جانور بھی سنتا، لیکن ہم کہتے ہیں جانور کیا سنتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا مطلب دل میں نہیں اتارتے. اور بکمن، اور وہ گونگے ہیں، حق بات بولتے نہیں، جیسے جانور نہیں بولتا، جانور کی بھی بولی ہوتی ہے، ہر جانور کی بولی الگ ہوتی ہے. اور اللہ تعالی نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جانوروں کی بولی بھی سکھا دی، وہ بھی جانتے تھے. بہرحال تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور الذین لا یعقلون، اور ان کے پاس کوئی عقل نہیں. تو تم کیوں ان کے جیسے بنتے ہو؟ تم کیوں ان کی تقلید کرتے ہو؟ آج کتنا ہم ان کے اسپورٹس کی تقلید کرتے ہیں، آج ہم ان کے فلمز کی تقلید کرتے ہیں، آج ہم ان کے تقریباً ہر چیز کی تقلید ہم کرتے ہیں. ہماری دین برتھ ڈے پارٹی کتنا عام ہو گیا مسلمانوں میں، اچھے اچھے مسلمانوں بھی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں، دوسری سب چیزیں یہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کی تعلیم کو ہم نے اپنائے، اور ان کی تعلیم کو تو صرف دین نہیں بنایا بلکہ ان کی تعلیم کو ہم نے خدا بنایا ہے، اتنا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. تو اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، کیوں لوگ مسلمانوں کے خلاف ہے، کیوں یہ تکلیف ہے، کیوں وہ تکلیف ہے؟ جوابات تو صاف ہے قرآن شریف میں. ہم پورے مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور مکمل طور پر پرہیز کریں، بچے غیروں کے طریقوں سے. اور یہ لوگ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ کتنے خراب لوگ ہیں، اور یہ ایسے ہیں، ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہو تو اللہ ضرور ان کو سناتے، یعنی ان کے دل میں بات اترتی. یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں جانتے، اگر اللہ جانتے، نہیں، اللہ جانتے کہ ان کے دلوں میں کوئی خیر کی امید نہیں ہے، اس لیے ان کو وہ ان کے دل میں بات اتارتے بھی نہیں. یہ نہیں کہ اگر اللہ جانتے کہ ان کے دل، نعوذ باللہ، یہ مطلب کیسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہیں جانتے کہ ان کے دل میں خیر ہے یا نہیں، کہ اگر خیر اللہ کو معلوم ہوتا تو اللہ بات ڈالتے. یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے، استاد طالب علم سے، شیخ اپنے مرید سے کہے، اگر میں جانتا کہ تیرے اندر کوئی خیر ہے تو میں تیرے اوپر محنت کرتا، یعنی مطلب میں جانتا تیرے اندر کوئی خیر نہیں، اس لیے میں کوئی تیرے اوپر محنت بھی نہیں کرتا ہوں. تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر کی امید نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ باتیں بس ان کے سر کے کانوں تک پہنچائے، دل کے کانوں تک یہ بات پہنچتی نہیں، دل سے یہ لوگ مانتے نہیں. ولو اسمعہم، اور اگر ان کو سناتے بھی اور ان کے دل میں بات اترتے بھی، لتولوا وهم معرضون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ منہ پھیرتے اور وہ اعراض کرتے، وہ قبول نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں، جیسے کہ کوئی بیان ہو، 100 آدمی آئے، 100 میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں مانتے ہیں اور عمل کی نیت کرتے اور عمل بھی کرتے. کتنے ایسے ہیں کہ بس وہ آئے بس بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, جیسے کہ ہم سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کتنے یہاں بیٹھے ہوئے, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس نیت سے سن رہے کہ مجھے عمل کرنا ہے. اکثر طالب علم کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے یاد کرنا ہے, ہر لفظ کا صحیح معنی, اس کا صیغہ, اس کا حروف اصلی, اس کا وہ کون سے باب میں سے, یہ ہم جاننے کی فکر میں ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہے. اس لیے آپ طالب علم ہو, لیکن اس سے زیادہ اہم, جیسے شاید میں نے آپ لوگ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم سب یہاں آئے عالم بننے کے لیے. کون یہاں آیا اس نیت سے کہ میں مومن بنوں, کہ ایمان کی دولت, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کروں اور غیروں کی طریقوں کو میں چھوڑوں, وہ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی. تو ہم سر کے کانوں سے سنتے ہیں لیکن دل میں بات نہیں اترتے. جس کو اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ جانور جیسے ہوتے ہیں. جانور بھی اس کے ظاہری کان سے سنتا ہے, آواز اس کی نکلتی ہے, اس کی سر کے آنکھوں سے دیکھتا ہے, لیکن وہ عبرت نہیں لیتا. اس کا دل اللہ نے ایسا نہیں بنایا, اس کی عقل ایسی نہیں بنائی. تو یہ جانور جی جیسے ہے. تو اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں. پہلے زمانے میں طالب علم جو پڑھنے کو آتا تھا تو پہلے اساتذہ محتمیم صاحب اندازہ لگاتے کہ یہ اس کے پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں, ورنہ اس کو پڑھاتے بھی نہیں. اور فرماتے یہ ایسا ہے جیسے کہ گدھے کے سامنے زعفران رکھنا, جس کو شوق ہی نہیں اور اس کو پڑھنے کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. گدھا جو ہے ڈونکی, اس کو کیا معلوم زعفران کیا چیز ہے اور گھاس کیا چیز ہے, کوئی فرق نہیں. تو بہت سے ایسے ہم میں سے بھی ہے, لیکن زمانہ اتنا نازک آ گیا, جو بھی آتا ہے پڑھنے کی نیت سے اس کو پڑھا دو, ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے. یہ نہیں کہ جو اگر تم مثلا پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے تو اخراج کر لیں گے, اگر تم نے یہ غیروں کے کپڑے پہنے تو اخراج کر دیں گے. آج تو اگر ایسے کریں گے تو بچے اور بھی خراب ہو جائیں گے. دشمن جو ہے وہ انتظار ہی میں ہے کہ مسلمان کے جوان ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم ان کو اور بھی بگاڑے. تو آج تو بہت برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے اولاد کو, اور آپ سب ہماری روحانی اولاد ہے تو بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. ورنہ پہلے زمانے میں تو جب دین کا شوق ہوتا تھا تو اتنے آسانی سے مدرسوں میں داخلہ بھی نہیں ملتا تھا, بہت سخت امتحان وغیرہ ہوتا تھا ہر چیز. دارالعلوم دیوبند میں جب ہم گئے پڑھنے کو تو وہ ہر چیز کو دیکھتے, بال کو بھی دیکھتے کیسے بال رکھتے ہیں, کپڑے دیکھتے تھے ودا قطع کیسے اس کے کپڑے ہے, صحیح ہے, شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, اس کے بعد جا کے داخلہ ملتا. لیکن ایک ایسا زمانہ کہ ہر ڈوئی جو ہے کچھ طلبہ پڑھنے کو گئے تو مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہے کہ وہ بیرون افریقہ کے طلبہ آئے ہوئے ان کو جا کے بلا لو. وہ اس کمرے میں ٹھہرے ہوئے, وہ وہاں گئے, واپس آئے کہ وہاں تو کوئی طالب علم نہیں. کہا نہیں وہ ہے وہاں جاؤ دیکھو. وہ واپس آئے نہیں کوئی نہیں. پھر مولانا خود گئے تو وہ تھے لیکن شرٹ پینٹ پہنے ہوئے. تو وہ آدمی سمجھے یہ کیسے طالب علم ہو سکتا ہے, اس لیے اس نے کہا وہاں کوئی طالب علم نہیں ہے. تو آج تو طلبہ کے ایسے حالت ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ تشبہ, غیر کے تشبہ سے پورے طور سے ہم بچے. اور ان باتوں کو اللہ تعالی یہ صحابہ کی یہ صفات تھے کہ دل کے کانوں سے سنتے تھے, دل کے آنکھوں سے دیکھتے تھے اور دل کی زبان سے بولتے تو دوسروں پر اثر ہوتا. اس لیے بدر میں اللہ تعالی نے بھی ایسی مدد فرمائی. آج ہم سوچتے کیوں مسلمانوں کتنے پیت رہے ہیں, کتنے ذلیل اور خوار ہو رہے دنیا میں, کیوں اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے. تو ہم وہ صفات نہیں, وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. یہ ہے کہ ہم اگر سچے دل سے مومن بنے تو اللہ تعالی ہمیں سر بلندی عطا فرمائیں گے. تو یہ ہے یہ چیزیں. اب جو ہے یہ سب مقدمہ بھی تھا آگے کا حکم کے لیے. جی ہاں پڑھو.
یا ایھا الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
یہ ہے اب خطاب، یہ بھی عام مسلمانوں کو خطاب ہے، اے ایمان والے جب آپ نے یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ پوری اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور پورے طور سے غیروں کے طریقوں سے پرہیز کرو، بچو پورے طور سے. آج ہمارا لباس جو ہے، اور عورتیں جو ہیں، ہماری کتنی عورتیں ساری پہنتی ہیں، اور وہ ہندو کا لباس ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ اور عالمہ پہنتی ہے، اور ان کو اگر کہا جائے تو 100 دلیل پیش کر دیتی اس کے جواز کے. اور کتنے اور یہ آج برقعے کے اندر برانڈ نیمز، کرتے کے اندر برانڈ نیمز، ہر چیز کے اندر برانڈ نیمز، یہ اسکارف جو پہنتے ہیں اس کا بھی برانڈ نیم ہے، ہر چیز جو ہے ہم تقلید کرتے ہیں ان لوگوں کی. تو جب یہ ان تمام چیزوں سے آدمی بچے، اور یہ خرابی اور یہ مذمت اللہ نے اتنا اس کو بیان کیا کہ جانوروں سے تشبیہ دی، یہ لوگ جو ایسے کرتے وہ جانور کی طرح سے ہے، تو وہ کیا کرنا چاہے؟ جیسے کہ صحابہ بدر کے اور تمام صحابہ تھے، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں اذا دعاکم، تمہیں جب دعوت دے، تمہیں بلائے، تو تم 100% دل و جان سے پورے طور سے ان کی دعوت کو قبول کریں. جب وہ کیا کے لیے آپ کو بلائے؟ ہر حکم کے لیے. یہاں کون سا حکم؟ لما یحییکم، اس حکم کے لیے کہ جو تمہیں زندہ کرے. اور یہ حکم تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یا ایمان والے تو زندہ لوگ ہیں، مردے نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، زندہ ہے. کیا مطلب کہ تم کو جب بلایا جاوے اس کام کے لیے، اس حکم کے لیے جو تمہیں زندہ کر دے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال سے آسانی سے آپ سمجھ جاؤ گے. ایک آدمی، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم خود بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں. ایک آدمی خدا نخواستہ کوما میں ہے، کوما میں ہے، بے ہوش ہے، تو وہ بھی زندہ ہے لیکن نہ وہ خود کھا سکتے ہیں، نہ خود پی سکتا ہے، کچھ بھی اپنا خود نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہے زندہ. تو اسی طریقے سے ہم بھی زندہ ہیں ظاہر کے اعتبار سے، لیکن دل جیسے کہ وہ آدمی مردہ ہے، وہ گویا کہ مردہ ہے، کوما میں ہے. تو اسی طریقے سے ہم بھی گویا کہ مردہ ہے، کہ ہم جو ہے خود اپنے ارادے سے اور جو ہمارے عزائم ہیں اس پر ہم نہیں چل پاتے، ہم غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، غیروں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے طریقوں پر نہیں. اگرچہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے طریقے پر چلیں، لیکن ہمارا مزاج ایسا ہو گیا پورا غیروں کے طریقے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو جو چیز تمہاری دل کو زندہ کر دے، اور یہ وہ محنت ہے جس کو تصوف میں محنت کی جاتی تاکہ دل زندہ ہو جائے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کیا ہے کہ دل سب سے اہم ہے، الا وہی القلب، الا ان وفی الجسد لمضغۃ، جسد کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح ہو تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے. تو دل کا صحیح ہونا، ہم جانتے ہیں کہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اگر آدمی کا دل کمزور ہو گیا، دل کام نہیں کرتا، تو وہ آدمی کی زندگی بہت خطرے میں ہے. اور ایسے ہی روحانی طور پر دل کا زندہ ہونا، یہ روحانی طور پر لما یحییکم، یہ جو تمہاری روحانی طور پر تمہیں زندہ کرے، یعنی اطاعت رسول، اطاعت اللہ کی اطاعت، اور غیروں کی طریقے سے پورے طور سے مخالفت اور متنفر ہونا، اور خود ان سے نفرت کرنا اور دوسروں کو متنفر کرنا غیروں کے طریقوں سے, تو تم یہ محنت کرو, جب تم سے بلایا جاوے اس محنت کی طرف جو تمہاری دلوں کو زندہ کرے تو تم جواب دو اور قبول کرو اور تمہاری دلوں کو زندہ کرو. جیسے میں نے عرض کیا, ہم یہاں مدرسہ میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ مدرسے کے لوگ کتنے فرشتے لوگ ہیں, کتنے نیک اچھے لوگ ہیں, کہ یہ 24 گھنٹے قال اللہ قال الرسول مسجد مدرسہ ہی, بس یہی ان کا کام ہے. لیکن ہم بھی اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے دل زندہ ہو. بس زیادہ سے زیادہ ہم نوٹ کریں گے جو ضروری ہے, یاد کریں گے امتحان کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے, یا اس کو بیان جا کے بیان کریں گے, لیکن یہ بات ہماری دلوں میں اترے اس کے لیے ہم نہیں سنتے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دعوت دے رہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کا جواب دو. جیسے اذان ہوتی ہے پھر ہم اذان کا جواب دیتے ہیں, اور اذان کا جواب صرف زبان سے نہیں, وہ بھی بہت اس کی فضیلت ہے اور بہت ضروری ہے, جس میں ہم بھی اکثر ہم میں سے کوتاہی کرتے. اذان ہوتی ہے اور ہم آپس میں بولتے, ہم بے ادبی کرتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, اذان کا جواب تک نہیں دیتے, اذان کا ادب بھی نہیں کرتے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ پھر اذان سنی اب چلو مسجد کی طرف تیاری کرو, بلکہ کوشش کرو کہ وضو وغیرہ پہلے سے تیار ہو اور اذان سنتے ہی مسجد کی طرف سے مسجد کی طرف آدمی چلے, اور جو اس سے پہلے جائے تو پھر کیا. تو ایسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول جب تم کو آواز دے, اذان دے, اس چیز کی طرف, نماز کی طرف نہیں. یہاں کون سا حکم ہے؟ لما یحییکم, جو تمہاری دلوں کو زندہ کر دے. اور دل جب زندہ ہوتا ہے اور ایمانی کیفیات دل میں پیدا ہو جائے تو آدمی کو کسی کا خوف اور خطرہ نہیں, اور وہ کوئی چیز پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتا ہے, اللہ ہی کی ذات اس کے سامنے ہے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل ہو, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدر. یہ کیفیت, یہ دل کا زندہ ہونا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں, وہ ہو جائے میرا, میں ہو جاؤں اس کا, یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں, عطا کر دے وہ مجھے اپنی محبت, میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. اصل مجھے دنیا سے, دنیا کی خواہش نہیں, مجھے خوف, میں بخشش چاہتا ہوں روز جزا کا. یعنی یہ کیفیت ہو جائے, یہ دل کا زندہ ہونا, دل کا زندہ ہونا, آخرت کے ساتھ دل لگ جائے, اللہ کے ساتھ دل لگ جائے, اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگ جائے. تو جب یہ دعوت دی جاوے, اکثر ہم کیا کہتے ہیں, اگر کوئی طالب علم بھی ذرا ذکر کی مجلس میں بیٹھا تو ہم کہتے ہیں بڑا صوفی بن گیا, بلکہ طلبہ کیا اساتذہ بھی ایسے بولتے ہیں مدرسوں میں, جو جس مقصد کے لیے مدرسہ ہے کہ تم اللہ والے بنو, مدرسہ والے خود ہی اس کے مذاق اڑاتے ہیں, تو پھر کیسے کامیابی ہو سکتے. پھر ہم سوچتے کہ دنیا میں کیوں یہ مصیبتیں, مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے. اصل چیز جو اللہ تعالی نے فرمایا, جب تمہیں دعوت دی جاوے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اس چیز کی طرف جو تمہاری دلوں کو زندہ کر دے, تو جواب دو قبول کرو. وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, اور یہ بھی یاد رکھو جب یہ خیال پیدا ہو, جیسے کہ ابھی کچھ تھوڑا بہت بیان ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات آئے کہ ہاں مجھے بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, میرا دل زندہ ہو جائے, تو دیر مت کرو. یہ خیال جو آیا اور جو آپ نے یہ بات سنی, یہ اللہ کے من جانب اللہ, اللہ نے تمہیں یہ بات سنائی اور تمہیں یہ موقع دیا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو اللہ کا مہمان آیا تمہارا دل میں, یہ خیال جو آیا کہ مجھے بھی میرے دل کو زندہ کرنا ہے، میرا دل، میرا تعلق اللہ سے ہو جائے، اس کے لیے مجھے کوئی اللہ والے سے تعلق پیدا کرنا چاہے، جب یہ خیال آئے تو اس تو دیر مت کرو، کیونکہ اللہ تعالی ان اللہ یحول، اللہ بیچ میں آ جاتے، حول کرتے ہیں، لا حول ولا قوت، حول بدلنا، دل کو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر جو دل کا ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جب وہ دل کا آپریشن کرتے ہیں تو دل کو نکالتے ہیں اور ایک تشتری میں رکھتے ہیں، لیکن وہاں بھی دل ایسے ٹھہرا نہیں رہتا ہے، قلب تقلب کرتا ہے، تقلب یا مقلب القلوب، دل کا پلٹ الٹ پلٹ کرنے والا، تو دل نام ہی ہے اس چیز کے کہ بدلتا رہتا ہے، تو اگر تم نے دیر کی کہ مجھے تو صوفی بننا چاہے، مجھے اللہ والا بننا چاہے، میرا دل زندہ ہو جائے، تو دیر مت کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اس کے درمیان آ جائے اور تمہارا ارادہ بدل جائے. اکثر ہم بیان بھی سنتے ہیں، بیان سنتے سنتے کبھی آنسو بھی آ جاتے، دل میں گریا بھی پیدا ہو جاتے ہیں کیسے میری زندگی، لیکن اس کے بعد ہم نے آگے نہیں بڑھے، پھر ہم وہی کے وہی مسجد کے باہر آئے، دوست ملے، پھر جا کے سگریٹ نکالی، آپس میں سگریٹ پیتے ہیں، بولتے ہیں، سب جو بیان سنا بھول گئے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں سبق میں، سبق ہو چکا، اب استاد باہر گئے، اذان ہو رہی، لیکن طالب علم آپس میں زور زور سے بات کرتے، ہنستے ہیں، چیختے ہیں، تو پھر وہ دل میں بات نہیں رہتی. جب ارادہ کیا اس وقت پکا مصمم، پکا ارادہ کر لو، اللہ کی مدد آئے گی. تو جب یہ ایسی دعوت جب بھی کبھی کوئی بیان میں یا جب بھی تمہیں کوئی اچھا خیال آئے، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، دیر مت کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارا ارادہ بدل جائے. بہت سے ہم میں، آپ جانتے بھی ہوں گے، خود ہماری کیفیت ہوتی ہے، کبھی ہم نے خیال کیا کہ ہم اب جو ہے پابندی سے نماز پڑھیں گے، لیکن پھر اس پر توجہ نہیں کی، پھر نمازوں کی پھر سستی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی بیچ میں آ جاتے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان اور اس کے دل کے، انسان اور دل میں کتنا فرق، اللہ بیچ میں آ جاتے ہیں. اگر تم نے جب بات سنی ارادہ نہیں کیا یا عمل کا ارادہ نہیں کیا، اور ارادہ صرف خواہش کا نام نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی خواہش کرے، لیکن ایک یہ ہے جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ شادی کرے، کون ایسا کوئی ہے جو خواہش نہیں کرتا شادی کرنے کی؟ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن ابھی کس کا ارادہ ہے؟ ابھی ارادہ نہیں، یہ کہتے کہ نہیں ہم فارغ ہو جائیں گے پھر شادی کریں گے، ابھی تو ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے. خواہش تو ہے لیکن ابھی ارادہ نہیں ہے، خواہش اور ارادہ میں بہت فرق ہے. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی باتیں کرے، ایک تو خواہش ہوتی کہ میں بھی ایسے نیک بنتا. ہم بزرگوں کے قصے سنتے ہیں، ہمارے اکابر کے قصے سنتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں بھی وہ خواہش، لیکن ایک یہ ارادہ بھی آدمی کرے کہ میں بھی ایسے بنوں، ایسا مطالعہ کروں، ایسا تقوی سے رہوں، ایسے زہد سے رہوں. تو جب یہ آدمی ارادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتے. اور یہ بھی یاد رکھو، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور انسان جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف واپس جائے گا، وہ اللہ ہی اس کو پھر جمع کریں گے، اور اس کا حشر جو ہے اللہ تعالی کے یہاں ہو جائے گا. نہیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو جب یہ بات ہے کہ تم، تو اللہ تعالی نے پہلے ذہن کو تیار کیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، غیروں کے طریقے پر مت چلو، اور غیروں کے طریقے پر چلنے سے وہ تو جانور سے بدتر ہے، کیسے تم ان کے طریقے پر چلو؟ تم کیا کرو جب یہ خاص حکم تم کو ملے اور یہ خاص بات آپ کے کان پر پہنچے کہ تم اللہ والے بنو، دل کو زندہ کرو، زندہ دل والے بنو، تو پھر اس دعوت کو فوراً قبول کرو، اور یہ اس میں تاخیر مت کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارا خیال اور تمہارا ارادہ بدل جاوے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تمہارا ارادہ بدل گیا تو پھر تم کہیں اور دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، تمہاری دنیا کے مکانوں اور دنیا کی چیزوں میں نہیں رہو گے، تم اللہ کی طرف واپس جاؤ گے، اور جس نے اپنے دل کو زندہ کر دیا اور وہ اللہ کی طرف چلا گیا وہ وہاں کامیاب ہو جائے گا. 100% کامیاب اسی کا ہے جس نے اپنے دل کو زندہ کر دیا اور جس کا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ کر دیا. جیسے کہ میں نے وہ جو چند اشعار پڑھے وہ بطور نمونہ کے کہ کیسے اگر ہمارا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہو جائے. پھر یہ حکم جو ہے یہ خاص علماء کے لیے حکم ہے، اور اس لیے سب مقدمہ اس کے لیے ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو بچو اس فتنہ سے جو نہیں پہنچتا ہے جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، جو خاص صرف ان کو نہیں پہنچتا. اس فتنہ سے بچو، جب وہ آئے وہ فتنہ تو وہ عام آتا ہے، خواص اور عوام سب مبتلا ہو جاتے ہیں. اور شرائح مفسرین نے لکھا یہ مداہنت فی الدین ہے. مداہنت فی الدین کیا ہے؟ کہ آدمی کوئی غلط چیز دیکھتا ہے، اور یہ خصوصی خطاب علماء کے لیے، عام مسلمان ہر مسلمان کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے. لیکن خاص کر علماء، جب خراب غلط چیزیں چل رہی ہو تو پھر اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس کو بولو، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں. مثلا ہم اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں اپنی کلاس کو، بچے جو ہیں بعض بچے بغیر ٹوپی کے آتے ہیں. آج تو بہت مشکل ہے کہنا، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے، زبان سے کہے، ہاتھ سے روکے، اور کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے، دل میں دعا کرے اس کے لیے. آج بال کتنے ہپی جیسے بال رکھتے ہیں، لمبے لمبے، کیسے کیسے بال رکھتے ہیں، کیسے ڈیزائن کے بال. اور اگر کوئی بچے کو آج کہا کہ بال کاٹو تو قیامت آ جاتی ہے، ماں باپ لڑنے کو تیار ہو جاتے آ جاتے اور آپ کو کورٹ میں لے جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو مشکل زمانہ ہے، لیکن کم از کم دل میں تو آدمی اس کو برا سمجھے، اور عام طور پر اس کی مذمت کرے اور اس کو بیان کرے. آپ لوگ انشاءاللہ امام بنو گے مسجدوں کے، اور تو آپ کے متولی حضرات ہوں گے، آپ کے مصلی ہوں گے. اور عام طور پر آج ایسے عام مسجدوں میں مصلیوں کے لباس کتنا سب پورا انگریزی لباس ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کو بیان بھی نہیں کرتے. شادیاں ہوتی ہے، کتنے کتنے غلط چیزیں ہوتی ہیں شادیاں میں، وہاں قوالی ہوتی ہے، وہاں گانا بجانا ہوتا ہے، وہاں ویڈیو ہوتا ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، وہاں اسراف ہوتا ہے، وہاں غیروں کی تقلید ہوتی ہے، کتنا. لیکن مولوی صاحب کچھ نہیں بولتا، بلکہ مولوی صاحب جاتا اور وہاں قرآن بھی پڑھتا ہے، اور یعنی سب حرام چیزوں کے بیچ میں مولوی صاحب جا کے قرآن پڑھتا ہے، اور مولوی صاحب جا کے کچھ واعظ بھی کرتا ہے، اور واعظ بھی ایسے کہ کسی کو برا نہ لگے، کوئی منکر پر روک ٹوک نہیں، بس ان کو خوش کرنے کو، کیونکہ متولی کا بیٹا ہے، متولی کی بیٹی ہے، ان کو خوش کرنا ہے. ہماری متولی ہے اور اس کی داری نہیں، 15 برس ہم نے وہاں کام کیا، کوئی دن خیال تک نہیں آیا کہ اس کو کہے یا کسی اور کے ذریعے سے کہے، یا کم از کم دعا کرے کہ اللہ کرو کہ اس کی داری آ جائے، اس کے ازار تخنے کے نیچے، لیکن کوئی دن ہم نہیں بولتے. ہم جانتے لوگ ہمارے مسلی ہے کتنا غلط کام کرتے ہیں، اور خصوصاً اگر وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ہم بولتے بھی نہیں کچھ نہیں. تو یہ مداہنت فی الدین ہے، اور یہ بہت خطرناک گناہ، اور ایسا گناہ اس پر جو اللہ کا عذاب آتا ہے. تو جو لوگ جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، صرف وہ اس گناہ میں نہیں پکڑے جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے نہیں روکا وہ بھی سامنے اس میں پھنستے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ فلاں گاؤں کو جا کے پلٹ ڈالو، کیونکہ وہاں بہت معاصی گناہ. تو فرشتہ نے فرمایا، اس میں وہ ایک نیک اللہ کا بندہ ہے جنہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک ذرہ برابر نہیں، کہا سب سے پہلے ان کو پلٹ دو، کیونکہ یہ سب منکر دیکھتا رہا لیکن کبھی اس نے کسی کو روکا نہیں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، خود نیک بننا اور دوسروں کی فکر بھی کرنا. تو پہلے آیت میں اوپر کے کتنے مقدمہ کے بعد اللہ نے فرمایا پہلے خود کی اصلاح کرو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, تمہاری دل کے حالت کو درست کرو. جب تم نے اپنے حال کو درست کیا اب دوسروں کو بھی بتاؤ, دوسروں کو بھی جا کے سمجھاؤ, ان کو بھی روکو منکر سے. اور کبھی علماء نے لکھا ہے کبھی جو منکر کرنے والے اور جو دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں ان کا گناہ زیادہ سخت ہے, جو دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں, کیونکہ اس سے وہ گناہ عام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سو می, مولانا ڈیڈنٹ ٹیل می اینی تھنگ. بہت سے لوگ ایسے کہتی ہے, بہت سے عورتیں کہتے ہیں مائی فادر از اے مولانا, میرے باپ مولانا ہے, وہ مجھے کچھ نہیں کہتے, تم مجھے کہتے ہو. تو یہ جو منکر پر روک ٹوک نہیں اس کی وجہ سے برائیاں بہت پھیلتی ہے, عام ہو جاتی ہے, اور یہ علماء کا ذمہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایسے بھی نہ ہو کہ آپ اس ایسا انداز اختیار کرو کہ لوگ آپ سے متنفر ہو اور آپ کی کوئی ایک بات بھی نہ سنیں. مناسب انداز سے, اچھی طریقے سے. ما بال قومین, عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے, صحابہ بھی, کوئی گناہ کرتا تو یہ نہیں فرماتے کہ تو نے کیوں یہ گناہ کیا, یوسف, محمد, تو نے یہ گناہ کیا, نہیں. ما بال قومین, قوم کو کیا ہو گیا کہ قوم ایسی گناہ کرتی ہے. تو اس طریقے سے یعنی کسی کو ذلیل نہ کرے, کسی کو رسوا نہ کرے, اور مثبت انداز سے, منفی انداز سے نہیں کہ لوگ تم سے, بشیرو ولا تنفرو, لوگوں کو بشارت دو, ان کو نفرت مت دلاؤ, لوگوں کو قریب کرو. انزل الناس منازلہم, لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا کرو کہ جیسے وہ سمجھے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مثلا آپ کا ایک مصلی ہے وہ صرف جمعے میں آتا ہے اور کوئی نماز میں نہیں, اب آپ اس کو یوں مت کہو کہ تم کیسے مسلمان صرف جمعے میں آتے ہو اور پانچ وقت کی نماز فرض نہیں, اس کو یوں کہو ماشاء اللہ جمعے کے لیے آتے ہو, دیکھو کتنی برکت ہوتی ہے تمہاری زندگی میں, تم جمعے کو آتے ہو تمہیں کتنا اچھا لگتا ہے, اگر تم روز آنا اور بھی پانچ وقت کی نماز پڑھو گے تو اور بھی کتنا اچھا ہوگا. تو یہ ہے طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو دعوت دینے کی. تو بہرحال یہ جو یہ فتنہ وہ جو ہے جو مداہنت فی الدین اور اس کا وبال اور اس کا گناہ, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, جنہوں نے وہ گناہ کیا صرف ان کو وہ نہیں پہنچتا ہے لیکن جنہوں نے مداہنت کی اور روکنے کی کوشش نہیں کی, کم از کم بولے, بیان کرے مناسب انداز سے. ایسے نہیں کہ لوگ آپ سے متنفر ہو اور آپ کی ایک بات بھی پھر سننے کو تیار نہ ہو. اور اگر ہاتھ سے ہو سکے جس پر اگر آپ کو کنٹرول, جیسے حکومت کا کنٹرول ہے اسلامی حکومت, تو حکومت بائی فورس جو ہے منکر کو روکے, اور اگر وہ نہیں تو علماء زبان سے بولے, اگر وہ بھی نہ کر سکے تو دل میں اس کو برا مانے, اور وہاں پھر ایسی محفلوں میں شرکت نہ کرے. آج علماء بھی ہر محفل میں جا کے شرکت کرتے, ٹھیک, غلط کام ہوتے ہیں, عورتیں, مرد, بے پردگی, میوزک وغیرہ سب کچھ, اور علماء بھی وہاں ہوتے, تو یہ بہت خطرناک. پھر ہم سوچتے کہ کیوں یہ سب مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آئے تو اللہ بہت شدید عذاب دے سکتا ہے اور دیتا ہے. تو بچو ایسے گناہوں سے. تو سمجھ میں بات آئی کہ اسلامی اپنی فکر کرو اور پھر مداہنت فی الدین مت کرو. یہ بہت عام مرض ہے علماء میں مداہنت فی الدین, ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں لیکن بولتے نہیں. کوئی بھی ایک ہمارے دوست ہے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ داڑھی کے متعلق, نہ بیان میں بیان کرتے, نہ انفرادی طور پر کسی کو کہتے ہیں. ازار تختے کے نیچے غلط شادیاں ہوتی ہے, غلط تقریبات ہوتی ہے, وہ تمام کچھ نہیں بولتے. تو یہ ضروری ہے کہ علماء ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. جی,
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
اور یہاں یاد رکھو کہ تم سوچو گے کہ ہم کون ہماری بات سنیں گے, آج عام طور پر یہی اگر ہم کسی کو کہے کہ لوگوں کو کہو کہ کون سنتا ہے کون نہیں, کوئی نہیں سنتا, آج کوئی سننے کو تیار نہیں. اول تو ہماری شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے کلمات جو بولتے اس کو پھر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یاد دلاؤ, یاد دلانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ایک بات تو وہ ہی اس میں بالکل غلط, اور یہ اللہ تعالی نے اس اعتبار سے اس کو بیان کیا کہ دیکھو مکہ شریف میں تم کتنے کمزور تھے لیکن تم ایمان پر جمے رہے, حق بات پر جمے رہے, تو ہم نے تمہیں کتنے مضبوط کر دیا مدینہ پاک میں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, تم بہت تھوڑے تھے مکہ شریف میں, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, تم بہت کمزور سمجھے جاتے تھے کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں, ظاہر کے اعتبار سے تم بہت کمزور سمجھے جاتے تھے, اگرچہ حقیقت جس کے پاس ایمان اور ایمان کی حقیقت اور اس کا دل زندہ وہ سب سے مضبوط اور طاقتور آدمی ہوتا ہے. کوئی پہلوان, کوئی پوری حکومت, کوئی پوری فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس دل کا زندہ ہونا اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. وہاں تمہاری ایسے حالت ظاہری تھی, تخافون ان یتخطفکم الناس, تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے, کڈنیپ کر لیں گے. بہت عام تھا کہ مسلمانوں کو آن کے پکڑ لیتے تھے اور جا کے پھر ان کو بہت بری طرح سے ان کو ان پر سختیاں کرتے تھے بری طرح سے. تو ہر وقت میں یہ خوف ہوتا تھا کہ ہمیں کہیں اچک نہ لے جاوے اور ہمیں کبھی پکڑ کے لے نہ جاوے, تو ہر وقت میں یہ خطرہ اور یہ خوف رہتا تھا. فآواکم, مدینہ پاک میں جو اللہ تعالی نے تمہیں جگہ دے دی اور ٹھکانہ دے دیا, اور اللہ تعالی نے اسلامی خلافت کو قائم کر دی اور اسلام مسلمانوں کی جگہ بنا دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ, اللہ تعالی نے تمہیں مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں روزی دی پاک صاف ستھری, مال غنیمت اللہ نے تمہیں دیا. کفار کے پاس سے ان کا مال اللہ نے لیا اور اپنی ملکیت میں اللہ نے بنایا, اور وہاں 100% وہ مال پاک صاف ہو گیا, طیب مال ہوا, اور اللہ تعالی تم کو وہ مال وہ پاک صاف مال طیب عطا فرمایا. لعلکم تشکرون, یہ سب تاکہ تم شکر ادا کرو. اور شکر کیا, صرف زبانی شکر نہیں, کہ اب جو ہے جب تمہیں ہم نے اسلامی حکومت دے دی, مدینہ پاک مسلمان دارالخلافہ بن گیا, اور اب جو ہے اب تم مداہنت فی الدین مت کرو, دین کو پورا زندہ کرو, دین کا ہر حکم کو زندہ کرو. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنا دے, جب تک کہ آپ امام نہیں ہو تو آپ زیادہ آپ کا نہیں چلتا, لیکن امام ہو تو آپ اپنی چلاؤ دین کے لیے, اپنے نفس کے لیے نہیں اور اپنے خواہش کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو متولی بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتمیم بنا دیا, اب اسلامی قوانین کو تم جاری کرو. پہلے تم کمزور تھے, تم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی تمہاری بات نہیں سنتے تھے, لیکن اللہ تعالی نے مقام دیا آپ کو, تو آپ اس کو استعمال کرو دین کو زندہ کرنے کے لیے اور صحیح چیز چلانے کے لیے. اب اپنا جو اللہ نے قوت اور طاقت دی اس کو استعمال کرو. جی,
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون, واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خیبر کو گھیر لیا چاروں طرف سے, پھر یہود جو ہے تقریباً ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں, جو بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے ایک صحابی کو نامزد کیا, جو بھی وہ ہمارے لیے فیصلہ کرے ہم تیار ہیں. تو یہ بنو قریظہ کی قوم تھی, یہودیوں کی قوم. تو پھر انہوں نے ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, اور ان کے اولاد وغیرہ ان کی چیزیں وہاں یہودیوں کے درمیان میں رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں رہتے تھے، تو وہ اس لیے چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے فیملی کو، ان کے مال وغیرہ کو نقصان نہ پہنچائے. اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق کیا فیصلہ کیا، تو انہوں نے اشارہ کیا اپنی انگلی سے اس طریقے سے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے عہد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کے مخالف نہیں ہوں گے، دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور انہوں نے دشمنوں کی مدد کی اور وہ مسلمان کے مخالف ہوئے، تو اس کے لیے یہ پورا قصہ ہوا. تو یہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات بتا دی اپنے اولاد اور اپنے بچوں وغیرہ اور اپنے مال وغیرہ کے خاطر، فوراً متنبی ہوئے اور سمجھ گئے فوراً. یہ ہے ایمان والوں کی شان کہ غلطی ہو جاتی ایمان والوں سے بھی، لیکن فوراً ان کو خیال، میں نے خود گناہ کیا، میں نے بہت برا کیا، میں نے اس عورت کو دیکھا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے ظلم کیا، فوراً ان کو خیال ہوتا ہے. تو وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک ستون کالم پلا مسجد نبوی کے اس کے ساتھ، جو ریاض الجنہ جو ہے وہاں آج تک وہ ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے ستون ابو لبابہ، تو وہاں انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ میں مر جاؤں یا تو اللہ تعالی میری برات اور میری معافی کا اعلان کرے. آٹھ دن تک ان کو اتنی بھوک لگی، کچھ کھایا پیا نہیں، غشی آتی تھی. آٹھویں دن اللہ تعالی کی وحی آئی کہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا. پھر انہوں نے کہا میں خود یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے نہ چھرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کو چھرایا، پھر وہ وہاں سے ہٹے. تو یہ ہے وہ قصہ. تو یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یعنی تم دین کی باتیں، جو راز کی باتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسروں کو جا کے مت بتاؤ. راز کی باتیں ہیں، یہ سیکرٹس ہے، سیکرٹس کو جا کے مت ظاہر کرو. اور یہ مسلمانوں کی سیکرٹ تھی، بھول سے وہ بتقاضا بشریہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے مت کرو، یہ اپنے راز کی باتیں یہ دوسروں کو جا کے مت بتاؤ. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، حقیقت میں، اور مت خیانت کرو تمہاری امانتوں کا. اور جتنے امانت کا لغوی ترجمہ نقص کرنا، نقصان کرنا، کہ کوئی بھی چیز کے امانت، کوئی بھی چیز میں آپ سے آدمی نقصان کرتا ہے تو اس نے اس میں خیانت کی. اور یہ امانت ہر چیز میں ہے، دین بھی بہت بڑی امانت ہے. ان عرضنا الامانت، یعنی دین کو، علی السماوات والارض فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. آنکھ بھی ایک امانت ہے، یعلم خائنۃ الاعین، خیانت کی ضد جو ہے امانت، جس کا مطلب آنکھ بھی ایک امانت ہے، زبان امانت ہے، ہمارا وقت جو ہے وہ امانت ہے، ہمارے پیسے جو ہے وہ امانت ہے، ہر چیز جو ہے امانت ہے. تو خیانت مت کرو، نہ اللہ تعالی کے حکم میں اور اللہ کے رسول کے حکم میں خیانت مت کرو، اور تمہاری امانتوں میں خیانت مت کرو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، احکام شریعت تمہیں معلوم ہے کہ خیانت نہیں کرنی چاہیے، تو تمہیں مناسب نہیں کہ تم خیانت کرو. جو لا تعلمون ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ لا تعلمون ہے، یہ لا ہے، لیکن تم تعلمون ہو، تم کو معلوم ہے، تو تم خیانت مت کرو. تو ہر چیز میں، نمازوں میں خیانت، حدیث شریف میں آتے ہیں کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. یعنی نماز کو صحیح نہیں پڑھتا ہے، خیانت کرتا ہے نماز میں اور ہر چیز کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. اور یہاں خاص اشارہ اس طرف ہے، وَعَلِمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بھی ایک امانت ہے، تمہارے اموال بھی امانت ہے، تمہاری اولاد بھی امانت ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ آزمائش. یعنی یہ فتنہ، یہ ہمارے اردو اور گجراتی کا فتنہ نہیں، امتحان کہ یعنی فتنہ ہے کہ بری چیز ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اموال بھی دیے اور تمہیں اولاد بھی دیے تاکہ تمہیں آزمائے اس میں، کہ دیکھے کہ تمہارے اموال کو صحیح استعمال کرتے ہو یا نہیں، تمہارا کمانے کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، پھر اس کے خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، یہ آزمائش ہے. تمہاری اولاد جو ہے، تم اس کو مسلمان جیسے ان کی پرورش کرو گے، تعلیم تربیت کا انتظام، یا انگریزوں کے طریقے سے کیسے تم ان کے بال رکھو گے، کیسے تم ان کو کپڑے پہناؤ گے. آج کل تقریباً ہر آدمی، مولوی ہو یا غیر مولوی، ہماری اولاد کی پیجامز جو ہے، پتہ نہیں آپ لوگ خود کیسے ہیں، لیکن ہم جو جب ہم ہوتے تھے رات کو لنگی باندھ لیتے تھے، سو جاتے تھے، یا تو اپنے پائجامہ میں سو جاتے تھے، لیکن آج کل تو مستقل پیجامز پہنتے ہیں. یہ پیجامز کا طریقہ، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اور وہ پیجامز کے اوپر کیا کیا نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، ایروپلین کا پکچر ہوتا ہے، کار کا پکچر ہوتا ہے، کیا کیا نہیں. یہ کہاں سے ضروری آیا کہ رات کو وہ پیجامز پہنا ضروری ہے، ایسے کپڑے پہنا ضروری ہے. اپنے بنیان میں اور اپنی لنگی میں آدمی سو گیا، سردی کا موسم ہے، کچھ ذرا پہن لیا تو بس ہو گیا. اور اپنے تعلیم، بچوں کی تعلیم جو ہے، ان کی تربیت، وہ بچہ ایک سال کا ہوتا ہے، ابھی فی الحال ایک نانی یا دادی اتنا وہ ڈھول تلاش کر رہی، کیونکہ ان کا جو بچہ ہے، ان کا نواسا یا ان کے نواسی یا پوتا پوتی جو بھی ہو، کہ ان کا ایک سال گرا، سو ون ایئر برتھ ڈے پارٹی بنانے کے لیے. تو یہ سی پورا کا پورا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. آدمی ستر سال کا بوڑھا ہوتا ہے اور اس کو وہ کینڈلز بلو آف کرنے پر، بیچارے کے اندر کوئی دم بھی نہیں، اور وہ بیچارے اس کو جا کے وہ سب ستر کینڈلز کو اس کو بلو آف کرنے کا ہوتا. تو یہ پورا ان کی تقلید. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ خیانت مت کرو، اور جانو کہ تمہارے اموال ایک آزمائش ہے، امتحان. اللہ دیکھ رہے کہ یہ نعمت جو میں نے دی تم اس کو کیسے استعمال کرو گے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم نے صحیح اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تھی کی، تو جانو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے پاس بہت بڑا اجر ہے، جنت کا اجر ہے. ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، کیسے وہاں حور ہے، کیسے وہاں قصور، کیسے وہاں کھانا پینا، کیسے وہاں سیر و تفریح، کیا کیا کچھ نہیں ہے. تو خلاصہ پورا رکوع کا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور غیروں کی تقلید سے پورے طور سے بچو، اور دل کو زندہ کرو، پھر مداہنت فی الدین مت کرو، دین کی فکر کرو، اور اس کے اندر تمہارے اولاد اور تمہارے اموال جو آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں ناکام مت ہو، کامیاب اللہ کو اوپر رکھو، اللہ کے رسول کو اوپر رکھو. جی،
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
بس یہاں پورا حکم، یعنی لما یحییکم، تمہاری دل کو جو چیز زندہ کرے، تقوی کا حکم، واتقوا فتنة، اور پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں سے پھر جو اللہ کے دوست ہے، اللہ نے ان کو اور حکم دیا، اگر تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اللہ کی مخالفت نہ کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنائیں گے. عام مفسرین فرماتے ہیں کہ فرقان تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے اور تمہیں کامیاب کریں گے لڑائی میں، جیسے کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں میں تقویٰ 100% تھا، تو ہر چیز مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کیسے کامیاب کیا، یہ سب اس لیے کہ ان کے اندر تقویٰ تھا. دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ فرقان کے تمہیں وہ صفت اللہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے آپ ہر چیز میں دیکھ سکو کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کرنا چاہے یا وہ کرنا چاہے، یہ اس وقت یہ کام کرنا چاہے یا بعد میں کرنا چاہے، ہر چیز میں. بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے بنائیں گے کہ تم مولوی آدمی ہو، لیکن لوگ تمہیں میڈیکل ایڈوائس آپ سے لیں گے، لیگل ایڈوائس، بزنس ایڈوائس آپ سے لیں گے کہ مولوی صاحب یہ کام میں کرو کہ یہ وہ کام میں کرو. یہ سب تقویٰ کی برکت سے کہ صرف تم اپنے لیے بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے، بلکہ دوسرے لوگ کے دلوں میں اللہ ڈالیں گے کہ وہ بھی تمہارے پاس آئیں گے، اور یہ صرف دینی مسائل آپ سے نہیں پوچھیں گے بلکہ بیٹے کی شادی، ہم ان کے ساتھ رشتہ کریں یا نہیں، وہ تو سب ان کا معاملہ، وہ رشتہ کریں گے، وہ شادی کریں گے، وہ مزے اڑائیں گے، لیکن آپ سے آن کے مسئلہ پوچھیں گے، آپ سے مشورہ کریں گے، کیونکہ یہ تقویٰ کی برکت ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالی تمہیں ایک فرقان کی دولت عطا فرمائیں گے. دوسرا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری سیئات تمہاری گناہوں کا کفارہ اللہ بنا دیں گے، یعنی اللہ تعالی تمہیں توفیق عطا فرمائیں گے ایسے کاموں کے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے مثلا حدیث پاک میں آتا ہے آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے گناہ معاف ہو گئے، آدمی نے یہ پڑھا تو اتنے اس کے گناہ معاف ہو گئے. تو اللہ تعالی تمہیں وہ توفیق عطا فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اول الناس، کہ سب سے پہلے آدمی آدم علیہ السلام، ان سے سب سے پہلی بھول ہوئی، تو تم ان کی اولاد ہو، تم سے بھی بھول ہوں گے، لیکن تم صحیح راستہ، تمہاری چاہت اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بھول ہو جائے گی بیچ میں لیکن اللہ معاف کر دیں گے. اللہ ایسے تو اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے. پہلے سے یہ کہ اللہ کتنے کریم ہے کہ پہلے سے وعدہ کر لیا کہ تم فکر مت کرو، تم کو تقویٰ اختیار کرو، ایک تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے، دوسرا تمہیں یکفر عنکم سیئاتکم، تیسرا یغفر لکم ذنوب ویغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کتنے کریم ذات ہے، کتنے رحیم ذات ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی زبردست ہے. فضل کیا ہے؟ ایک یہ ہے عدل، ایک ہے ظلم. ظلم ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے، ناحق اس کو ستاتا ہے. عدل یہ ہے کہ جیسے اس نے کیا اس کے برابر تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا. اور فضل یہ ہے اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ وہ فضل عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی عظیم ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی. جی
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
یہ بھی یاد کرو اس وقت شان نزول یہ ہے کہ اسلام پھیلنے لگا کافی مکہ شریف میں. اب قریش، سردار قریش کو بہت فکر ہوئی کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے. اس کے لیے ان کی پارلیمنٹ جو تھی دار الندوہ، اس کے اندر انہوں نے بہت خاص میٹنگ بلائی، اور اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ کو بلایا، جس میں عتبہ ابن ربیعہ تھا، شیبہ ابن ربیع، ابو جہل، ابو سفیان، دعیمہ ابن عدی، نذر ابن الحارث، اور ابو البختر ابن ہشام، حکیم ابن حزام وغیرہ، بڑے بڑے کفار، بڑے ان کے سردار چودھری سب جمع ہوئے، اور یہ مشورہ کرنے کو کہ اسلام کا روک تھام ہم کس طریقے سے کریں، اور اس دین اور مذہب کو، یہ تو ہمارے مذہب بت پرستی پر غالب آ جانے والا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اس میں ابلیس بھی آ گیا. ابلیس جو ہے وہ ابلیس لعین، وہ ایک مقدس شیخ بڑا جبہ قبا پہنے ہوئے بڑا امامہ جیسے بہت بڑے کوئی شیخ ہے ایسے وہ بھی آیا اور وہ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اجنبی آدمی تھے وہ تم کون ہو تو کہا میں شیخ نجد ہوں میں شیخ ہوں نجد میں اور میں وہاں سے آیا ہوں اور میں بڑا شیخ اور میں نے سنا کہ تم لوگ کے اندر یہ بڑا فتنہ ہے یہ اسلام بہت پھیل رہا ہے تو میں نے سوچا میں بھی کوئی رائے دے سکوں میں بھی کوئی مشورہ دے سکوں تو انہوں نے کہا آؤ بہت آؤ بھگت کی ان کی استقبال کیا تم بیٹھو یہاں اتنا اچھا ہوا کہ تم بھی آگے تو پھر وہ سب بیٹھے وہاں اور انہوں نے مشورہ کیا تو اس میں ایک ابو البختری بن ہشام اس نے یہ رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں قید کرے پرزنہ رکھو اور جس میں کوئی کھڑکی نہ ہو صرف ایک روشن دان ایئر وینٹ وہاں سے کھانا ڈالو اور وہ ان کے دین گزارتے گزر جائیں گے وہ ان کا انتقال ہو جائے گا ختم ہو جائیں گے پھر ان کا دین بھی ختم تو شیخ نجد جو ہے شیطان لعین وہ چیخ پر آ کے یہ تو بہت بری رائے ہے نکمہ رائے ہے یہ تو جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مقید ہے تو وہ پھر سب اپنے لوگ آئیں گے اور چھڑوا لیں گے دوسرے آدمی نے ہشام ابن عمر اس نے یہ رائے دی کہ ان کو جلا وطن کرے ان کو شہر سے باہر ایک اونٹ پر سوار کر کے باہر بھیج دے اور پھر وہاں تمہاری خلاصی ہوگی شیطان لعین شیخ نے نجد وہ پھر وہ بہت چلایا اور کہا کہ یہ تو اور بھی خراب رائے ہے آپ کو معلوم ہے کہ جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ان کے کلام اتنی شیرین اتنی میٹھی اور اتنے عقل میں آنے والی بات جو بھی سنتا ہے وہ مان لیتا ہے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور وہ تم پر حملہ کریں گے اور پھر تم پر کامیاب ہو جائیں گے اور فتح پا لیں گے تم پر پھر ابو جہل بولا ابو جہل جوان آدمی تھا اس وقت اس نے کہا میری رائے ہے کہ جتنے قبیلے ہیں عرب کے اور وہاں قریش کے جتنے قبیلے ہر ایک میں سے ایک جوان کو لیا جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مل کے قتل کر ڈالے اور جب ان کو قتل کر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم وہ سب کے ساتھ لڑ نہیں پائیں گے تمام دوسرے قبیلوں کے ساتھ وہ دیت بلڈ منی دیت پر راضی ہو جائیں گے دیت کے پیسے ہم دے دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا دیت کے پیسے ادا کر دیے اور معاملہ ختم تو شیطان بھی بولا کہ یہ تو میرا شاگرد مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا ہے یہ رائے سب سے اچھی ہے شیطان ابو جہل کی تو سب اس پر متفق ہوئے تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ یہ باتیں ہوئی اور یہ اس طریقے سے آپ کے منصوبے بنا رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کو آپ کو شہید کرنے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انتظام کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ اونٹنیوں کی تیاری کرو ہم مدینہ شریف ہجرت کریں گے اور ادھر جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر سلایا کمرے کے اندر اور فرمایا بالکل بے فکر رہو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لے گئے اور باہر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت پر تلاوت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا یہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں مٹی لی اور ان پر پھینکا وہ سب ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس گئے اور وہاں سے پھر غار ثور کی طرف آگے جا کے وہاں رہے چھپے کچھ دن تین دن کے لیے اور پھر یہاں ابو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ چاروں طرف لوگ تلواروں کے ساتھ ننگی تلواروں کے ساتھ تیار مجھے مارنے کو لیکن مجھے اس دن جو مجھے نیند آئی کبھی مجھے اتنی میٹھی اور اچھی نیند نے کبھی نہیں آئی تھی تو یہ اس کے طرف وہی دم کرو بھی کل لدینہ کفرو اور یاد کرو اس وقت جب مکر تدبیر کرے کفار لوگوں نے کیا انہوں نے تدبیر کی دار الندوہ میں لیوس بیٹو کا تمہیں ایک گھر میں بند کر دے تاکہ تم ایک گھر میں رہو وہاں تمہاری زندگی یعنی لائف امپریزمنٹ وہاں تم رہو, پھر جب تمہاری موت آئے وہاں تمہاری موت آ جائے اور قصہ ختم. اور یقتلوک, یہ ابو جہل کی رائے, یہ کیا یہ کہ سب مل کر سب جوان ہر قبیلے کے وہ آپ پر حملہ کرے اور آپ کو قتل کرے. اور یخرجوک, یہ آپ کو جلا وطن کرے. یہ ہشام ابن عمر کی رائے تھی کہ آپ کو جلا وطن کرے, آپ کو نکال دی شہر سے. تو یہ اس وقت کو یاد کرو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ, یہ لوگ نے مکر کیا, انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ تعالی نے بھی اپنی تدبیر کی. اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور بہار سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے بہار تشریف لے گئے اور ان کو کوئی اس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. یہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی تدبیر کی, اور ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوگی. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچایا. اور یہ اس وقت ہوا کہ جب انصار مدینہ کچھ اوس اور خزرج کے لوگ مدینہ شریف مکہ شریف حج میں آئے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے اور وہاں ان کے دین کو پھیلائے. تو یہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر آگے جو ہے بدر کی لڑائی پھر ہوئی. یہ سب اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی حقیقت نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم.